بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی. اس میں فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رب یہاں پر ذکر کی گئی. اس میں بہت سارے فائدے سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے اس وحی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت فرمائیں گے اور ایسی تربیت فرمائیں گے کہ آپ کو کمال کے اعلیٰ درجے پر باری تعالیٰ پہنچا دیں گے. ایسی تربیت باری تعالیٰ فرمائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ یہ وحی کا نزول ہوا ہی اس لیے ہیں تاکہ انسانوں کی تربیت کرے. جو انسان بھی اس وحی کو پڑھے گا سیکھے گا سمجھے گا اس کے مطابق عمل کرے گا اس کی بہترین تربیت ہو جائے گی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں لیکن یہاں پر خلق والی نعمت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا اس لیے کہ وجود اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ تمام نعمتیں اس وجود والی نعمتوں سے جڑی ہوئی ہے. انسان پیدا ہوا وجود ہوا اس کا تب جا کر کے دوسری ساری نعمتیں ہیں. مثلا ایمان بہت بڑی نعمت ہے لیکن ایمان والی نعمت کا تعلق وجود کے ساتھ ہے کہ انسان پیدا ہوا دنیا میں موجود ہوا تو ایمان والی نعمت نصیب ہوئی. تو افضل ترین اور اہم ترین نعمت ہے وجود. اس لیے خلق والی نعمت کو یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا. پھر بعد میں فرمایا خلق الانسان من علق جمع ہوا گھاڑا خون دم بستہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. یہ تواضع کی تعلیم ہے کہ انسان تو تیری تخلیق پر غور کر تجھے باری تعالیٰ نے ایک خون کے جمے ہوئے قطرے سے پیدا فرمایا ہے. تو کس چیز پر ناز کرتا ہے کس چیز کے اوپر تو اتراتا ہے. ایک خون کا جمع ہوا قطرہ تیری تخلیق کا ذریعہ بنا. یہاں پر یوں سمجھنا چاہیے کہ تخلیق انسانی کے ایک مرحلے کو ذکر کیا گیا ہے. اس لیے کہ ایک مرحلہ تو ہے نطفہ پھر نطفے کے بعد علق کا تذکرہ ہوتا علق آتا ہے. تو گویا تخلیق انسانی کے بہت سارے مراحل ہیں. ان الگ الگ مراحل میں سے ایک بڑا مرحلہ ہے علق والا مرحلہ. لہذا اس مرحلے علق کو آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا. اقرا وربک الاکرم. اب مفسرین نے یہاں دو الگ الگ باتیں ذکر کی ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق اور اقرا وربک الاکرم. دو مرتبہ اقرا آیا اس کا حاصل کیا. تو فرمایا کہ پہلے اقرا کا حاصل ہے صفات باری تعالیٰ کو پڑھو اور اس میں سے بہت ساری صفات کے مطابق اپنے اندر صفات کو پیدا کرو. باری تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہے اس میں سے بہت ساری صفات انسان کو اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے. تو ایک ہے صفات باری تعالیٰ کو پڑھنا. اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے جو صفت کی بندے کے اندر کسی درجے کے اندر قابلیت ہے وہ اپنے اندر بھی پیدا کرے. جیسے علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تو کسی درجے میں بندہ ذی علم ہو سکتا ہے, تو بندہ اپنے اندر علم والی صفت پیدا کر لے رہے اس طریقے سے. اور دوسرا جو اقرا ہے وہ احکام کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان احکام کو پڑھو, ان احکام کو سیکھو اور ان احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ دونوں اقرا کے اندر ایک لطیف فرق ہو گیا. ایک دوسرا فرق ہے, حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرکدو فرماتے تھے کہ پہلا اقرا ہے امیوں کا, یعنی ان پڑھ لوگوں کا اقرا, اور دوسرا اقرا ہے پڑھے ہوئے لوگوں کا اقرا. یعنی ایک ہے ان پڑھ لوگوں کا پڑھنا, یعنی ایک امی آدمی جس نے کچھ نہیں پڑھا, یعنی نیا مکتب میں داخل ہوا, نیا مدرسے میں داخل ہوا, اس کو کہا جائے گا بھائی تو کچھ پڑھ یہ کرا. اور دوسرا اقرا کس کا؟ پڑھے ہوئے لکھے لوگوں کا. جیسے ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, کئی کئی فنون اور علوم پڑھ کر کے آئے ہیں, اگر اس کو گننے جاوے تو اس کی ایک لمبی فہرست ہو جائے گی. نحو ہے, صرف ہے, منطق ہے, بلاغت ہے, معانی ہے, بدیع ہے, تفسیر ہے, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, تاریخ ہے, سیرت ہے, نہ جانے کتنے فنون پڑھ کر کے آپ تشریف لائے. تو دوسرا اقرا ہے پڑھے ہوئے لوگوں کا پڑھنا, کہ پڑھے ہوئے لوگوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی ایسی چیزیں جو انہوں نے آج تک پڑھی نہ ہو. یہ دونوں اقرا کے اندر بڑا فرق ہے. اب یہاں تین آیتیں ذکر کی گئی, لیکن راجح قول یہ ہیں کہ اول وحی کے اندر پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ لوٹ کر کے تشریف لائے. بہا کا مرجع آیات, یہ جو آیات جبرائیل امین نے وحی اول میں سنائی ان آیات کا تحفہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. نمبر دو, بعض حضرات نے مرجع قرار دیا ہے مذکورہ واقعے کو, کہ اس واقعے کی خبر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر لوٹ کر کے تشریف لائے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. نمبر تین, بعض حضرات نے بہا کا مرجع حالات کو قرار دیا ہے, اس لیے کہ جبرائیل امین کا آنا, آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانا, یہ سب حالات ہیں. تو ان احوال کی ایک کیفیت جو آپ کے بدن پر طاری ہوئی, ان کیفیات کو لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کس حال میں تشریف لائے؟ یرجف فؤادہ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر لرز رہا تھا, کانپ رہا تھا. ظاہر بات ہے جو چیز کبھی نہیں ہوئی وہ پہلی مرتبہ ہوئے اور ایک انوکھی چیز ہوئے تو اس کا اثر پڑنا طبیعت کے اوپر ایک لازمی چیز ہے, ایک طبعی اور فطری چیز ہے کہ ایک انوکھی نئی چیز ہوئے ہو بھی اچانک ہوئے تو اس کی وجہ سے طبیعت کے اوپر ایک بڑا اثر ہوا اور قلب اطہر لرز رہا تھا. فدخل علی خدیجہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد, اس سے معلوم ہوا کہ ایسی پریشانی کے موقع پر آدمی سب سے پہلے بیوی کی طرف رجوع کرتا ہے, اور یہ ثابت چیز ہے और कुरान ने भी यही फरमाया लितस कुनू इलैहा, तुम्हें कहीं बेसुकूनी हुई तो आकर के लितस कुनू इलैहा के पास सुकून हासिल करो। मालूम हुआ कि बेसुकूनी के आलम में जिस बीवी के पास सुकून मिले वो बीवी वाकियतन बीवी कहलाने के काबिल है। वरना अगर बेसुकूनी के आलम में शोहर आया और सुकून मिलने के बजाय बेसुकूनी में और इजाफा हो गया तो वो बीवी कहलाने के काबिल नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास आप तशरीफ़ लाए। फ़क़ाल ज़म्मिलूनी, इरशाद फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, दो मरतबा इरशाद फरमाया। देखो ऐसे मौके के ऊपर बे इख्तियार तकरार हो जाती है। कोई आदमी बोलने में कितना भी मोहताज हो लेकिन इस तरह तकलीफ के मौके के ऊपर बे इख्तियार आदमी जुमले को मुकर्रर बोलता है। जैसे कि तकलीफ के मौके पर कहते हैं वे मुझे दवा पिलाओ, भाई दवा पिलाओ, भाई दवा पिलाओ, ये तकरार बे इख्तियारी। चूँकि उस वक्त पर आपका कल्ब अर्तहर लरज रहा था इसीलिए बे इख्तियार उस मौके पर दो मरतबा आपने ये जुमला अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि वहाँ हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी तो वाहिद का सेगा इस्तेमाल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा का सेगा क्यों इस्तेमाल फरमाया? एक मुस्तकिल उन्वान लिख लो बहस का कि हदीस शरीफ में ज़म्मिलूनी जमा का सेगा क्यों इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर एक, घर में उस वक्त पर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा ग़ुलाम बांदी वगैरह मौजूद हो लिहाजा उनको भी खिताब में शामिल कर लिया गया कि हज़रत खदीजा भी और जो ग़ुलाम बांदी हो वहाँ मौजूद वो भी मुझे जल्दी से चादर और कंबल ओढ़ा देवे, इसलिए जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाया। नंबर दो, अहले खाना के लिए बाअदब खिताब है, अहले खाना के लिए बाअदब खिताब है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर क्या फरमाया था कि फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू, जमा का सेगा, इन्नी आनस्तु नारा लअल्ली आतीकुम मिन्हा आतीकुम, जमा का सेगा, औ अजिदु लअल्लकुम तस्तलून, तस्तलून जमा का सेगा। देखिए सब जमा के सेगे, मालूम हुआ कि घर वालों को इकरामन जमा के सेगे से भी खिताब करना ये नबियों का तर्ज रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। नंबर तीन, जमा का सेगा लाकर के मौके की नज़ाकत को बतलाना है कि इस तरह का जब मौका महल पेश आता है तो इंसान जमा का सेगा ही बोलता है। उस जैसे कि कोई आदमी परेशानी के आलम में आया, तकलीफ़ के आलम में आया और उसको मालूम है कि यहाँ घर में एक ही फ़र्द है, फिर भी वो कहेगा अरे भाई मेरे घर वालों आओ जल्दी मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे जल्दी ज़ख्म पर मरहम लगाओ, मुझे ये हुआ है ये हुआ है। हालांकि मालूम है कि घर में अकेली बीवी है लेकिन ऐसे मौके के ऊपर मौके की नज़ाकत से आदमी क्या करता है, जमा का सेगा इस्तेमाल करता है। तो इस तरह मौका इस ऐसा था कि ऐसे मौके पर आदमी आम तौर पर बेख्तियार जमा का सेगा इस्तेमाल कर लेता है। फ़ज़म्मलूहु, तो घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर मुबारक ओढ़ा दी। हत्ता ज़हबा अन्हुर रौउ, ये राके फतेह के साथ हो तो घबराहट और खौफ के माने में है और राके ज़म्मे के साथ हो तो दिल दिमाग के माने में है। यहाँ राके फतेह के साथ है, यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घबराहट की कैफियत दूर हो गई। نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبراہٹ کی کیفیت دور ہو گئی. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر چادر کا اوڑھنا یہ بھی ایک علاج ہے. چادر کو اوڑھ لینا یہ بھی ایک علاج ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اوڑا دی تو گھبراہٹ والی کیفیت دور ہو گئی, ختم ہو گئی. فقال لخدیجہ, جب گھبراہٹ دور ہو گئی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا حضرت خدیجہ کو. فقال کے فائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ارشاد فرمایا, وأخبرها الخبر, اور ان کو واقعہ بتلایا, اور حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ بتلایا کہ وہاں غار حرا کے پاس جو کچھ ہوا پورے واقعے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سنائی. معلوم ہوا کہ اس طرح کی ضروری واقعات بیوی کو بھی سنا دینا چاہیے تاکہ اس کے مطابق وہ علاج کر سکے, اس کے مطابق وہ تدبیر اور لائحہ عمل بتلاوے, مشورہ دیوے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خبر حضرت خدیجہ کو سنا دی. پھر کیا فرمایا خبر سناتے سناتے, لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی ہلاکت کا ڈر ہو گیا تھا, لام اور قد کے ساتھ, مجھے اپنی ہلاکت کا ڈر ہو گیا تھا. پکی بات ہے کہ میں یوں ڈر گیا تھا کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا. ابھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہلاکت کا ڈر کیوں لاحق ہوا. ایک مستقل بحث کا عنوان ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کے اوپر ہلاکت کا ڈر کیوں ہوا. نمبر ایک, اس کی توجہ سمجھو. نبوت کی ذمہ داری کا ڈر, کہ یہ جو نبوت مجھے ملی اس کی ذمہ داری میں کیسے ادا کر پاؤں گا, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا ڈر. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے اوپر ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو گیا. نمبر دو, فرشتے کو اول مرتبہ دیکھا, اس لیے اس طرح کی ڈر کی کیفیت ہو گئی. بچپن کا دیکھا ہوا وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے سرسری, اب شعور کی عمر میں, سمجھداری کی عمر میں پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھا, اس کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ڈر کی کیفیت طاری ہوئی. دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جبرائیل سے ڈر جانے والے نہیں ہیں, لیکن اول مرحلے کے اندر جب کسی نئے فرد سے, نئے شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ طبیعت کے اوپر اثر ضرور ہوا کرتا ہے. نمبر تین, عالم قدس سے تعلق پیدا ہو گیا, اس بنیاد کے اوپر ایک خوف اور ڈر کی کیفیت طاری ہوئی. عالم قدس, چونکہ وہی آئی, عالم قدس کا نمائندہ جبرائیل آیا, لہذا عالم قدس سے کانٹیکٹ ہو گیا, اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی. دیکھو دنیا کے اندر بھی کسی نئے ماحول سے آدمی کو سابقہ پڑتا ہے تو اس کا اثر طبیعت کے اوپر ہوتا ہے. یہاں تو ایک نئے عالم سے تعلق ہو رہا ہے کہ ابھی تک عالم بشر میں تھے, عالم دنیا میں تھے, اور اب عالم قدس سے تعلق ہو رہا ہے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر تھا, اس لیے فرمایا لقد خشیت علی نفسی. اب ایک توجہ سمجھو, سید الطائفہ, ایک اور توجہ, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے اس کی ایک بڑی جاندار توجیہ کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ذرا اونچی بات ہے حاجی صاحب کی, بہت اونچے لیول کی بات ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینۂ جبرائیل میں, آئینۂ جبرائیل میں جب خود کو دیکھا, آئینۂ جبرائیل میں جب خود کو دیکھا تو اپنی صورت اصلی حضور کو نظر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صورت اصلی نظر آئی تو جبرائیل امین آئے, ایک مقدس فرد آئے, وہ ایک آئینہ شکل ہے. تو جبرائیل کے آئینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو دیکھا. جب اپنی ذات کو دیکھا, اپنی صورت کو دیکھا, تو جب اپنی اصلی صورت دیکھی, اپنی اصلی ذات دیکھی, تو خود کی حقیقت منکشف ہوئی. خود کی حقیقت منکشف ہوئی یعنی آئینۂ جبرائیل میں صورت محمدی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً منکشف ہوئی. آئینۂ جبرائیل میں صورت محمدی, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً منکشف ہوئی. جب حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی صورت منکشف ہوئی تو اپنی عظمت غالب آ گئی. اپنی عظمت کہ اچھا, اللہ نے مجھے اتنا عظیم المرتبت بنایا ہے, اللہ نے مجھے اتنا عظیم المرتبت بنایا ہے. اپنی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غالب آئی اور اس عظمت کا تحمل نہیں کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. سمجھے اس توجہ کو کسی درجے میں کچھ سمجھے. ایک شاعر کہتا ہے, اے سکندر مجھے میں تجھے کیا کوسوں, تو نے کر دیا میری لیلا کو مجنوں. یہ شاعر کہتا ہے, اس لیے کہ سکندر مجید آئینہ ہے. آئینے کا ایجاد دنیا میں سکندر بادشاہ نے کیا ہے. تو شاعر سکندر بادشاہ کو کوس رہا ہے کہ میری لیلا نے جب تک اپنے آئینے میں اپنی ذات کو دیکھا نہیں تھا تب تک اس کو اس کی منزلت اور قدر کا پتہ نہیں تھا. تو نے آئینہ بنایا اور اس نے اپنی شکل جب آئینے میں دیکھی تو وہ خود اپنی ذات کے اوپر ایسی فدا ہو گئی کہ میری محبت اس کے دل کے اندر سے کم ہو گئی, کہ تو نے کر دیا میری لیلا کو مجنوں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے جو مقام عظمت عطا فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقیقت میں دیکھا آئینۂ جبرائیل کے اندر. اور جب آئینۂ جبرائیل کے اندر صورت محمد کو ذات محمد نے اصلی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عظمت منکشف ہوئی, اپنی حقیقت منکشف ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی. دیکھو آپ سب حضرات بڑے اونچے مرتبے کے لوگ ہو لیکن آپ کو اپنے مرتبے کا پتہ نہیں ہے. لیکن کبھی آپ کے سامنے آپ کا مرتبہ اگر ظاہر ہو جاوے تو آپ بھی سوچو نا کہ بھائی میرا بھی تو کوئی مقام ہے. خود آدمی ڈرنے لگتا ہے کہ ارے میں کیسی زندگی گزارتا ہوں اور میرا مرتبہ کیسا ہے. آدمی سوچتا ہے ذرا سی دیر کے لیے ڈرنے اور کانپنے لگ جاتا ہے. اس طرح کا معاملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. نمبر 7, قوم کی طرف سے نبوت پر ایذا کا تحمل نہیں کر سکوں گا اس بات کے تصور سے لقد خشیت علی نفسی. اس لیے کہ قوم ستائے گی, ایذاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا, میں تحمل نہیں کر سکوں گا, اس لیے فرمایا لقد خشیت علی نفسی. نمبر 8, قوم کی طرف سے عار, قتل, تکذیب نکال دینے کے خطرات کی وجہ سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی. قوم کے لوگ عار دلائیں گے اور دلائی مکہ والوں نے کہ آپ اللہ کو آپ ہی ملے نبوت کے لیے. من القریتین عظیم, طائف اور مکہ کا کوئی بڑا آدمی اللہ کو ملا ہی نہیں نبوت کے لیے. آر کا ڈر تھا, قتل کا ڈر تھا, تکذیب جھٹلانے کا ڈر تھا, اور نکال دینے کا ڈر تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد خشیت علی نفسی. باشرہ نے یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے, وہ کیا فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی بات کر کے حضرت خدیجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے. خوف کی بات کر کے حضرت خدیجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر ہی لیوے اور کوئی چیز سوچے نہیں. دیکھو اس کی ایک مثال سمجھو, ایک طالب علم کو ناظم صاحب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو ایک دم بیمار کمزور ہیئت میں جائے گا, ڈھیلا ڈھیلا چل کر گئے, اور ایک دم کمزور کانپتا ہوا ہلتا ہوا جائے گا. بس اس کی ہیئت وہ اس لیے ناظم صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ ناظم صاحب اس کی بیماری کمزوری دیکھ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جائے. پوچھیں گے, بیٹا کیا ہوا؟ کچھ بول نہیں رہا ہے. بیٹا بولو کیا ہوا؟ ذرا تحلیل چل رہا ہوں. تو پھر کیسے حضرت متوجہ ہو جائیں گے؟ اچھا بیٹا جاؤ دوا لے آؤ, یا ایک گھر ایک دو روز کے لیے ہو آؤ اور علاج معالجہ کرا کر کے آ جاؤ. دیکھو کیسے کام بن گیا. تو اس طرح کی بات کر کے انسان کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خوف لائق ہوا تھا اس کا تذکرہ کر کے حضور نے حضرت خدیجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی بہترین کوشش کی تاکہ وہ آپ کی نبوت کی تصدیق فرما لے اور اول مرحلے ہی میں آپ کی نبوت کو مان لے. گویا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آدمی کہیں سے بھاگا بھاگا آ کر کے کہے کہ بھائی میں بہت گھبرایا ہوا ہوں, بہت ڈرا ہوا ہوں, تو لوگ جلدی اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے. یہ بھی ایک توجہ شرائع حدیث نے یہاں پر کی ہے. لقد خشیت علی نفسی, پکی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ہلاکت کا خطرہ ہو گیا تھا. فقالت خدیجہ, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں ارشاد فرمایا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کارگزاری سنی حضرت خدیجہ نے. اب جو حضرت خدیجہ نے جواب دیا ہے, اکثر شرح بخاری کہتے ہیں کہ یہ الہامی جواب ہے. حضرت خدیجہ کا جواب کیسا ہے؟ الہامی جواب ہے, اور یہ ان کی کمال عقل مندی کی دلیل ہے. کمال عقل مندی کی دلیل ہے. اور دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طریقے سے تسلی دی. ایک تسلی دی عقلی دلائل کے اعتبار سے, ایک تسلی دی عقلی دلائل کے اعتبار سے. آگے جتنی بات حضرت خدیجہ بول رہی ہے یہ تمام کے تمام عقلی دلائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص حمیدہ یعنی اچھے اوصاف جو حضرت خدیجہ نے یہاں پیش کیے اور اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, گویا عقلی اعتبار سے عقلی دلائل سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. دوسرا کام کیا حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کے پاس لے گئی, اور حضرت ورقہ کا جو کلام آگے آ رہا ہے وہ ہے نقلی دلیل. حضرت ورقہ کا کلام کیا ہے؟ نقلی دلیل. چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرشتہ جبرائیل کی بات کہی, تو حضرت خدیجہ نے عقلی دلائل سے بھی تسلی دی اور حضرت خدیجہ نے نقلی دلائل سے بھی تسلی دی. اور ایک عجیب نقطہ باشرہ نے یہاں پر لکھا ہے, کہ نبی اور وہ بھی سید الانبیاء کو تسلی کی ضرورت پڑی تو ایک عورت ذات نے تسلی دی. سید الانبیاء کو تسلی دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو تسلی دینے کے لیے باری تعالیٰ نے کس کو مقرر فرمایا؟ ایک عورت ذات کو, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باری تعالیٰ نے مقرر. کتنا بڑا عظیم کام لیا کہ نبی کو اول وحی کے بعد جو عظیم گھبراہٹ کی کیفیت پیش آئی تو وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دی, نبی کو سنبھالا. گویا عورت کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا اونچا ہوگا کہ وہ ایک نبی کو تسلی دینے کے لیے بھی تیار ہے. فقالت خدیجۃ کلا, کلا کے معنی آپ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے. کلا کے معنی کیا؟ آپ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے. آپ نے جو یہ جملہ فرمایا تھا نا, لقد خشیت علی نفسی, اس سے تعلق ہے کلا کا, کہ ہرگز آپ ہلاک نہیں ہوں گے. آپ ہلاکت کا, موت کا ڈر چھوڑ دیجئے. دیکھو انسان کو, یہ نفسیات کے کبیل کی بات ہے, انسان کو جس چیز کا ڈر لگتا ہو اول مرحلے میں تاکید سے اس کی نفی کر دی جائے, پھر اس کو تفصیل سے سمجھایا جائے. کوئی آدمی آ کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر کچھ ہوا ہوا ہے بھائی, تو اس کو تفصیل سے سمجھانے کے بجائے اول کچھ نہیں ہوا ہے, پھر تفصیل سے میں گیا تھا, میں نے سب دیکھ کے آیا, کچھ نہیں ہوا ہے. لیکن اول مرحلے میں تو جس چیز سے وہ گھبرا رہا ہے اس کی جڑ کاٹ دو, یہ نفسیاتی تدبیر ہے. تو حضرت خدیجہ نے تفصیل سے نہیں کہا, اول مرحلے میں کیا جملہ کہا؟ کلا, کہ آپ اپنی گھبراہٹ والی فکر چھوڑ دیجئے, آپ ہلاک ہونے والے ہیں ہی نہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. پھر کیا کہا؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ پاک کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگی کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اللہ پاک کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے. اس جملے کی تشریح میرے استاد مرحوم حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکدہ نے بہت جاندار کی ہے. حضرت اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ دیکھیے, انسان مر جاوے یعنی مر جانے کے حالات آوے, یا بدنام ہو جاوے لوگوں کے درمیان, اس سے پہلے اس کے کچھ اور حالات ہوتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی مرنا تو بات کا نمبر ہے, ابھی تو میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بس میں بدنام بدنام ہو گیا ہوں, سب جگہ جہاں جاؤں میری رسوائی, جہاں جاؤں میری بدنامی. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی رسوائی اپنی بدنامی سب جگہ دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب میں کسی کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہا, اب میں کسی کو منہ بتانے کے قابل نہیں رہا, سب جگہ میری بدنامی, میری رسوائی, میرے لیے لوگ ایسی ایسی بات کرتے ہیں, اب میں منہ بتانے کے قابل. پھر اسی الجھن اور ٹینشن میں آخری مرحلہ یہ آتا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے. تو اس جملے کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت خدیجہ یوں فرمانا چاہتی ہے کہ اے میرے شوہر, آپ کی موت تو آئے گی ہی نہیں, آپ گھبراؤ مت, یہ جو حالات پیش آئے اس سے آپ ہلاک نہیں ہوں گے, آپ مر نہیں جائیں گے. اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں, رسوائی, بدنامی, کہ آپ منہ بتانے کے لائق نہ رہو, ایسا بھی آپ کو ہونے والا نہیں ہے. حضرت خدیجہ کے اس جملے کا مطلب کیا؟ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, تو حضرت خدیجہ نے اس سے پہلی والی چیز کی نفی کی, یعنی ہلاکت تو بہت بات کی چیز ہے, آپ رسوا بھی نہیں ہوں گے, آپ بدنام بھی نہیں ہوں گے, آپ پر ایسے حالات بھی نہیں آئیں گے کہ آپ کسی کو منہ بتانے کے قابل نہ رہے, بلکہ اللہ آپ کو عزت سے رکھیں گے, اللہ آپ کو سر بلند رکھیں گے, آپ ہرگز ہرگز نہ گھبرائیں. یہ جملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور بڑی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے قسم کھائی, واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ قسم کھا کر کے یہ جملہ حضرت خدیجہ کا کہنا, یہ بڑی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. پھر دیکھیں آگے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تفصیل سے سمجھا رہی ہے, آپ کیوں ہلاک نہیں ہوں گے, آپ کو کیوں رسوائی نہیں آئے گی, آپ کو کیوں بدنامی نہیں آئے گی. اب تفصیل سے حضرت خدیجہ سمجھا رہی ہے, کیا فرمایا, انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرتے ہو. یہاں جتنے کام حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنوائے, یہ وہ کام ہیں جو نبوت ملنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے کیا کرتے تھے. نبوت ملنے سے پہلے بڑے اہتمام سے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اب یہاں سوچو, نبوت تو ابھی مل رہی ہے, شریعت تو اب آ رہی ہے اول وحی کے بعد, لیکن اس سے پہلے حضور یہ سارے کام کر رہے ہیں. کیا مطلب, یہ ہیں اخلاق انسانی, یہ ہیں شرافت انسانی کے کام, یہ اخلاق انسانی کے کام ہیں. یعنی یہ وہ کام ہیں کہ جو انسان انسان ہونے کے ناطے سے ایسے تمام کاموں کو انجام دیا کرتا ہے اور انجام دینا بھی چاہیے. پھر اس کے اوپر شریعت مطہرہ کا نورانی لفافہ لگ گیا تو اب اس کے اندر اور نورانیت پیدا ہو گئی. پہلے انسانیت کے ناطے سے صلہ رحمی کی اور اب ساتھ میں اس کے اندر شرعی حکم آ گیا, شرعی فضیلت آ گئی, اسی لیے ڈبل چیز اس میں جمع ہو گئی, ایک شرعی تقاضا اور دوسرا انسانی تقاضا. اور ایک بات اور اس میں غور کرو, یہ جتنے کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گنوا رہی ہے, یہ رفاہ عامہ کے کام ہیں. رفاہ عامہ یعنی سوشل ایکٹیویٹیز, مانو سیوا کے کام, رفاہ عامہ کے کام. رفاہ عامہ کے کام کی برکت جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائی, وہ یہ بتلائی کہ جو آدمی بھی صحیح جذبے سے رفاہ عامہ کے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ دنیا میں عزت سے رہتا ہے, کبھی اس پر ایسے حالات نہیں آتے کہ وہ منہ بتانے کے قابل بھی نہ رہے. کبھی ایسے حالات نہیں آتے کہ وہ منہ بتانے کے قابل بھی نہ رہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت سے رکھتے ہیں. یہ حضرت خدیجہ کا فرمان ہے. کیا فرماتی ہے, انک لتصل الرحم وتحمل القل, اور آپ بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں, اور آپ بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں. کیا مطلب اس جملے کا, نمبر ایک پہلا مطلب سمجھو, جو دوسروں کے اوپر بوجھ ہو وہ بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں. وہ ایک واقعہ نہیں سنتے ہیں نظم کے اندر بھی, وہ بڑھیا جاگ جا رہی ہے اور لکڑی کا وزندار جو ہے گٹھڑ لے کر کے جا رہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوجھ اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا. پھر اس کی منزل پر پہنچایا تو وہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو نے میری خدمت کر دی, اس لیے میں الاخر ہلوا کیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے تھے. دیکھو مکہ کی عورتوں کو پانی بھر کے لانے کی خدمت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے, دوسروں کا بوجھ اٹھانا, کسی کا پانی بھر کے لانا اور جلانے کی لکڑی اٹھا کر کے لانا. کوئی جا رہا ہے مسافر یا مزدور اور وہ وزن نہیں اٹھا پا رہا ہے تو وزن اور بوجھ کو اٹھا لینا, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کہ آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں. اور یاد رکھنا اس طرح کے کام سے انسان کی قیمت لوگوں کے دل میں آتی ہے, قدر و قیمت, اور انسان کا کام آسان ہو جاتا ہے. جملہ معترضہ کے طور پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرکدہ کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب، یہ پہلے نظام الدین میں آئے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب سے پہلے مولانا اسماعیل صاحب آئے ہیں، اور اس مسجد کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پترا تھا، ایک ٹین لگا ہوا تھا اور ٹین کی مسجد تھی، اس لیے اس کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں۔ مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ میوات کے جو مزدور دلی میں مزدوری کرنے کے لیے آتے، دلی کی سخت گرمی میں جب وہ پسینے سے سرابور ہوتے تھے، تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان مزدوروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے تھے، اور اٹھانے کے بعد وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں سے پانی نکالتے اور نکال کر کے ان مزدوروں کو پانی پلاتے تھے۔ یہ کام حضرت مولانا اسماعیل صاحب خود کرتے تھے۔ اس طرح میوات والوں سے تعلق کی ابتدا ہوئی، خود مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دوسروں کے بوجھ کو اٹھا لینا، یہ کار نبوت میں سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے، اور اب تو ہم اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ساتھی ایسا بیچارہ کمزور ہوئے کہ لین میری کتاب تو بھی اٹھا لے، میری کتاب تو لے آنا نہیں، میرا یہ کام، میرا دودھ بھی تو لے آنا نہیں، میرے لیے کھانے کا پارسل بھی تو لے آنا نہیں، اپنا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ نمبر تین، جو آدمی، نمبر دو، جو آدمی خود اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکتا ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے تھے۔ نمبر تین، جو دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہوتے تھے، ان کو اپنی ذمہ داری میں لے لیتے تھے۔ جو دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہوتے تھے، مثلا یتیم، بیوہ، مسکین، جو دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے، حضور فرماتے کہ بھئی یتیم کا تو کفیل ہے، تو اس سے اس کا ذمہ داری ادا نہیں، لا مجھے حوالے کر دے، یہ بیوہ ہے تو اس کا ذمہ دار ہے، تو اس سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، لا میرے ذمہ کر دے اس کا بوجھ۔ تو جو دوسروں کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کفالت اور ذمہ داری میں لے لیتے تھے۔ یہ ہے وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکسب المعدوم، اور ایک قرات معدیم بھی ہے، معدیم، لیکن معدوم والی قرات زیادہ راجے ہیں۔ انتہائی درجے کے غریب کے لیے آپ کماتے ہو، انتہائی درجے کے غریب کے لیے آپ کماتے ہو، کیا مطلب اس جملے کا؟ نمبر ایک، مفلسوں کو آپ کما کما کے دے دیتے ہو، آپ کماتے ہو لیکن دے دیتے ہو مفلسوں کو، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب، کوئی آدمی آخری درجے کا غریب ہو، اتنا غریب ہو کہ اگر کوئی اس کو کما کر کے نہیں دے گا تو بیچارہ ختم ہی ہو جائے گا، مر ہی جائے گا، اتنا آخری درجے کا غریب کہ کوئی کما کر کے نہ دے تو وہ ختم ہی ہو جائے گا، ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیتے تھے۔ اتنا غریب کہ جس کو کوئی کما کر نہ دے تو وہ ختم ہی ہو جائے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا دیتے تھے۔ نمبر تین، خود بہت مال کماتے تھے لیکن خیر کے کام میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ بھی ایک تشریح باد شرا نے کی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کما لیتے تھے، جوانی، پھر حضرت خدیجہ جیسی مالدار رفیق حیات، پھر اس کے دل کے اندر حضور کے بارے میں اعتماد، اس نے ملک شام کی تجارت کے لیے بڑی مقدار میں مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مقدار میں مال کما لیتے تھے، لیکن وہ مال کما کر کے اپنے لیے رکھتے نہیں تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، دوسروں کو دے دیتے تھے۔ اور یہ بھی ایک بہت اچھی صفت ہے کہ آدمی زیادہ کماوے حلال طریقے سے، لیکن دوسروں کی نیت سے، کہ بھئی میں غریبوں کا سہارا بنوں گا، مفلسوں کو میں مدد کروں گا اور ان کا تعاون کروں گا. نمبر چار، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں. آپ ناداروں کی خبر گیری کرتے، بعض لوگ پہلے حیثیت والے ہیں پھر نادار بن گئے، تو آپ ان کی خبر گیری کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی حالات ہیں، بڑے بڑے دار نادار ہو گئے اس وقت کے اوپر، تو ناداروں کی آپ خبر گیری کرتے ہیں. پانچواں مطلب، جو کما نہیں پاتے، یعنی جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن سرمایہ نہیں ہوتا ان کے پاس، تو آپ ان کو سرمایہ دے کر کے کمانے کی ہمت دلاتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے کہ بھائی ایک آدمی تندرست ہے، محنت کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ کچھ نہیں. آپ نے اس کو کہا بھائی چل میں لاری خریدوا دوں، اور صبح میں لاری میں ٹماٹر بھی بھروا دوں، تو پورا دن لاری چلا، محنت کر، ٹماٹر بیچ، اور شام کو جو ہے اس کے پیسے جمع کر. یہ ہے کہ کوئی آدمی کما تو سکتا ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو آپ اس کو سرمایہ دے کر کے کمانے کے قابل کر دو. یہ بھی اس جملے کا مطلب ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی خدمت بھی اس زمانے میں کرتے تھے. وَتَقْرِضُ الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یعنی کوئی باہر سے آ گیا تو اس مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. دیکھیے پرانے زمانے میں مہمان نوازی کی بڑی اہمیت تھی، اسی لیے کہ نہ ہوٹل تھے، نہ موٹل تھے، نہ ریسٹورنٹ ہے. اب کوئی آدمی دوسری جگہ سے آ جاوے، اب بھی چھوٹے سے گاؤں میں اگر کوئی چلا گیا، چلو کوئی آدمی رات کو عشاء کے اور سکر پاٹیا چلا گیا، تو وہاں سکر میں رات کو کون اس کو کھلاوے؟ نہ کوئی کھلانے والا، نہ کوئی ہے، کہاں اس کو لوگ ٹھہراوے بیچارے کو. تو جہاں کوئی اسباب ظاہریہ نہ ہو وہاں مہمان کے اکرام کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے، اور جہاں اسباب ظاہریہ بھی ہو، جیسے کہ اس وقت پیسے ہی نہ ہو، وہ بیچارہ کہاں ہوٹل میں جا کے کھائے گا، کون سے ہوٹل میں روم بک کرا کے رہے گا. تو مہمان کی مہمان نوازی یہ بھی ایک بڑا اہم ترین کارنامہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یہ خدمت بھی انجام دیا کرتے تھے. وَتَقْرِضُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ قدرتی آفت کے موقع کے اوپر مدد کرتے ہو، اور آپ قدرتی آفت کے موقع کے اوپر مدد کرتے ہو. دیکھیے اس جملے کو سمجھیے اچھی طریقے سے. نمبر ایک، نوائب کس کو کہتے ہیں؟ قدرتی طور پر جو آفت پیش آوے، جیسے کہ زلزلہ آ گیا اور نعوذ باللہ کسی کا مکان ٹوٹ گیا، سیلاب آیا، کسی کا مکان، کپڑے، سب کچھ بہہ گیا، یہ ہے قدرتی آفت. تو اس طرح سے جو کوئی قدرتی آفت آ جاوے، حادثہ پیش آ جاوے، تو ایسے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرمایا کرتے تھے. اور اس میں بار بار کا بھی ترجمہ ہے، نوائب جمع ہے نا، کہ بار بار اگر کسی کو اس طرح کے حادثے پیش آتے ہو، قدرتی مصیبت، تو ہر مرتبہ آپ اس کی مدد اور تعاون فرماتے ہو. دوسری بات، حق کا لفظ آیا، نوائب الحق. حق کا کیا مطلب؟ جو مصیبت حق کی وجہ سے پیش آئے. مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حق کی بنیاد پر اور ایک ناحق کی بنیاد کے اوپر. نوائب الحق کی قید میں کیا آیا؟ جو مصیبت حق کی وجہ سے پیش آوے آپ اس کے اندر لوگوں کو مدد فرماتے ہو. بھائی کسی آدمی پر حق کی وجہ سے مصیبت پیش آئی تو اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بیچارہ اکیلا حق پہ ہے اور سب لوگ تماشا دیکھ رہے، کوئی اس کا تعاون کرنے والا نہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی وجہ سے جو مصیبت آتی تھی ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے نوائب الحق, جو فائدہ پہنچانا برحق ہو اس فائدہ پہنچانے میں حضور مدد فرما دیتے. جو فائدہ پہنچانا برحق ہو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے تھے. دیکھو بہت سے فائدے ہوتے ہیں نا حق اور بہت سے فائدے ہوتے ہیں بر حق. ایک آدمی کا کوئی حق ہے کہ بھائی حکومت کی طرف سے ایک واقعی کوئی فائدہ اس کو ملنا ہے, وہ معذور آدمی ہے اور حکومت کی طرف سے معذوروں کو بس میں ٹرین میں ٹکٹ میں رعایت ملتی ہے, لیکن اس کے لیے کاغذی کاروائی کرنی پڑتی ہے. اب یہ اس کا حق ہے, حق کی بنیاد پر وہ حکومت سے لینا چاہتا ہے, لیکن بیچارے کو کاغذاتی کاروائی کرنا آتا نہیں ہے. اب آپ اس کی مدد کر رہے ہیں, لا بھائی تجھے میں لے جاؤں, تیرا فارم پور کروا دوں, تیری میں مدد کر دوں, تجھے میں اس کا سرٹیفکیٹ بنا دوں تاکہ تیرے لیے بس میں ٹرین میں سہولت ہو جائے. یہ ہیں نوائب الحق, یعنی جو فائدہ پہنچانا برحق ہے اس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے تھے. اس سے شرح حدیث نے مسئلہ مستمبت کیا کہ ناحق فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کسی کو ناحق فائدہ پہنچانے کے اندر مدد نہیں کرنی چاہیے, ناجائز فائدہ پہنچانے کی مدد نہیں. بھائی ایک چوری کرنے جا رہا ہے تو آپ بھائی کہاں جا رہا ہے, میں فلاں کھیت کے اندر جا رہا ہوں, چلو میں آپ کو پہنچا دوں, آپ جو آم چوری کر کے لائیں تو اس کے اندر مجھے بھی ایک دو آم کھانے کو مل جائے. تو ناجائز فائدے کے اندر کسی کی مدد اور تعاون نہ کرے. اسی طریقے سے گناہ کی وجہ سے اگر کوئی آفت آ جاوے تو اس میں بھی مدد کرنی نہیں چاہیے. گناہ کی وجہ سے کوئی آفت آ جاوے اس میں بھی مدد. اسی لیے آپ نے دیکھا زنا کی سزا جہاں قرآن میں بیان ہوئی وہاں کیا بیان ہوا, وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, کہ زانی کے اوپر جب کوڑے لگ رہے ہو تو تمہارے دل کے اندر شفقت اور رحمت آنی نہیں چاہیے, مہربانی کا جذبہ آنا. کوئی آدمی جوا کھیلنا چاہتا ہے اور جوئے میں پکڑا گیا, اب قاضی صاحب نے پکڑ کے اس کو سزا دی, قاضی صاحب بیچارہ غریب آدمی چھوڑ دو نا, کیوں اس کو آپ سپاٹے مارتے ہو. بھائی یہ سفارش کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے آپ نے مشکات شریف میں وہ واقعہ پڑھا نہیں, وہ حد میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کرنے گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے, اتنے ناراض ہوئے کہ ممبر پر آ کر کے آپ نے بیان فرمایا. آپ سمجھ گئے کہ زید میں اکیلے میں تو ہمت نہیں ہے, لوگوں نے ان کو تیار کر کے میرے پاس بھیجا ہوگا, اسی لیے حضور نے پورے مجمع کے سامنے ہی بیان فرما دیا. تو جو ناحق چیز ہوتی ہے اس کے اور اس کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت پیش آئے تو وہاں تعاون اور مدد کرنی نہیں چاہیے. تو فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, آپ جو ہے حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں میں قدرتی آفتوں میں جو وقتاً وقت پیش آتی رہتی ہے اس میں آپ مدد فرماتے ہو. دیکھو کتنے سارے رفاہ عامہ کے کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرما دیے. شرح فرماتے ہیں نمبر ایک, حسن سلوک اور بھلائی کی جمیع انواع اور اقسام کو حضرت خدیجہ نے اس میں شامل کر لیا ہے. حسن سلوک اور بھلائی کی جمیع انواع اور اقسام کو حضرت خدیجہ نے اپنی اس بات میں شامل کر لیا ہے. نمبر دو, یہ تمام کی تمام متعدی نفع کی چیزیں ہیں, یعنی ایک ہوتا ہے لازمی نفع اور ایک ہوتا ہے متعدی نفع, یعنی جو دوسرے کو فائدہ پہنچے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف حضرت خدیجہ نے بیان کیے وہ تمام کیسے ہیں, متعدی نفع. نمبر تین, دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کو تکالیف سے بچانا, اس کی برکت سے بندے کی طرف اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے. دوسروں کو دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کو تکالیف سے بچانا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ بندے کی طرف متوجہ ہوا کرتی ہے۔ نمبر چار، یہ جو اعمال یہاں بیان کیے گئے، یہ بیان تو کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ تمام اعمال ہمارے خیر ہیں، یہ تمام اعمال خیر ہے اور اس کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں۔ یہ تقریر رسول سے ثابت ہوا، یہ کیسے ثابت ہوا؟ تقریر رسول سے۔ کیسے تقریر رسول؟ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کے اوپر کوئی تردیدی بات ارشاد نہیں فرمائی، نہ تو اس موقع پر، نہ تو پوری زندگی میں کبھی، نہ تو عین اس موقع پر، نہ تو پوری زندگی میں کبھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تردیدی بات ارشاد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر تردید نہ فرمانا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ تقریر رسول۔ تو یہ جو باتیں حضرت خدیجہ نے یہاں پیش کی، یہ حجت بنے گی تقریر رسول سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو نہ رد فرمانا، اس کے اوپر سکوت فرمانا، اس موقع پر بھی اور آئندہ بھی کبھی نہیں، یہ تقریر رسول، یہ بہت بڑی حجت شرعیہ ہے کہ یہ تمام کے تمام اعمال خیر کا ذریعہ ہے۔ اس کے اوپر ایک اور جملہ کہ بھائی یہ جتنے بھی رفاہ عامہ کے کام ہیں، یہ جنت میں جانے کا مختصر راستہ ہے، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ، آدمی ہر چیز میں شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے نا، تو یہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ مختصر راستہ ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دیا۔ کھانا اثر بعد ہوا نہیں تھا کیا؟